أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسان محترم، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے کہ زندگی کے اندر وہ کام کریں کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے تجویز فرمایا تھا. بہت واضح ہے کہ خدا تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں کی معاش میں آسانی کے لیے نہیں بھیجا، انسانوں کی معیشت میں آسانی کے لیے نہیں بھیجا، گرچہ دین خدا کے ذریعے سے وہ مشکل بھی حل ہوتی ہے، لیکن اصل ہدف وہ نہیں تھا. خدا تعالیٰ نے ان کو تعلیم میں کتاب اور حکمت کے لیے ارسال فرمایا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور خدا تعالیٰ کی انتہائی توفیق نصیب ہوگی میرے اور آپ کے شامل حال ہو کہ ہمیں اور آپ بھی اسی راستے کے اوپر چل سکیں جو انبیاء کا راستہ ہو. اور اسی بات کے پیش نظر امام خمینی نے اپنے قول کے اندر ارشاد فرمایا کہ ٹیچنگ اور تربیت دینا یہ انبیاء کا راستہ ہے، انبیاء کا پیشہ ہے. اس اعتبار سے انتہائی خدا تعالیٰ کا احسان ہے اگر وہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ تربیت کے راستے میں، انسان سازی کے راستے میں، انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے راستے میں اپنی کوئی جد و جہد انجام دے سکیں اور اس معاملے کے اندر کوئی کامیابی حاصل کر سکیں. ایک انتہائی نفیس روایت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے میرے لیے کیا انجام دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا، میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، میں نے عبادتیں انجام دیں، میں دوسروں کے کام آیا، میں نے روزے رکھے. خدا نمتال روایت کے مطابق جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، یہ سب کچھ تم نے اپنے لیے کیا، تم نے نماز پڑھی تاکہ تم اپنے لیے آتش جہنم سے نجات حاصل کر سکو، تم نے روزے رکھے تاکہ آگ کے مقابلے میں سفر بن سکے، تم نے صدقے دیے تاکہ اس دنیا میں تمہاری کام آسان ہو جائیں، تمہاری مشکلات پوری ہو جائیں، حل ہو سکیں. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا، پھر تو ہی بتا کہ میں تیرے لیے کیا انجام دوں. فرمایا کہ میرے بندوں کو میرے نزدیک لے کر آؤ، یہ تم نے میرے لیے انجام دیا. یہ کتنی بڑی توفیق نصیب ہو کسی شخص کو کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے نزدیک لا سکے. اور عزیزان محترم، شاید یہ توفیق مجھے اور آپ کو نصیب ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ میں اور آپ زندگی بھر کوشش کریں، جدوجہد کریں، جیسے کہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ اپنی تبلیغ کے اندر نہ لوگوں کو اتنی امید دلاؤ کہ وہ گناہ کے اوپر جری ہو جائیں، اور نہ لوگوں کو خدا کے خوف میں اتنا مبتلا کرو کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں. خدا نمتال مجھے اور آپ کو نصیب کرے ہماری تبلیغ، ہماری تربیت کا عمل اتنا معتدل ہو کہ نہ لوگ نا امیدی میں چلے جائیں اور نہ گناہ کے اوپر جری ہوں، بلکہ خدا نمتال کے نزدیک آنے کی سعادت کو حاصل کر سکیں. ہم یقیناً سمجھتے ہیں کہ تربیت کا عمل کوئی آسان عمل نہیں ہے. اگر تربیت کا عمل آسان عمل ہوتا تو خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کا انتخاب نہ فرماتا، دنیا کا کوئی اور انسان بھی اس کام کو انجام دے دیتا. خدا تعالیٰ نے، میں مزاحن کہتا ہوں کہ گاڑی اور شکر کے کارخانے بنانے کے لیے کوئی انتخاب نہیں رکھا، کوئی بھی انسان یہ کام کر سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں پہ قرار دے. تو کچھ کام اتنے گرے پڑے تھے کہ ان کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، کوئی بھی نفس پرست، کوئی بھی لذت پرست، کوئی بھی دولت زر پرست اس کو انجام دے سکتا تھا، اور کچھ کاموں کو خدا تعالیٰ نے اپنے لیے مختص فرمایا اور فرمایا کہ اس میں کسی کو انتخاب کا حق بھی نہیں ہے، میں ہوں جو انتخاب کروں گا. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، بس یہ کام نفیس کام ہے، یہ کام شریف بلند مرتبہ کام ہے، اور خدا تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح سے مجھے اور آپ کو توفیق دے دی کہ ہم اور آپ اس راستے کے اندر کم از کم سوچیں، سمجھیں، کام کو انجام دیں. اب یہاں پہ ہمارے سامنے کچھ بنیادی سوال ہیں، وہ یہ کہ تربیت کا اصل ہدف کیا ہے اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے. ہم ہدف جو اصلی بنانا چاہتے ہیں تربیت کے اندر وہ کیا ہدف ہے. اچھا یہ کوشچن کئی اعتبار سے پیچیدہ ہے اور دیکھنے میں بہت سادہ ہے. ظاہر تربیت کا اصل ہدف یہ ہے کہ انسان بنائے جائیں, انسان سازی ہو, انسان اپنے کمالات تک پہنچیں. تفصیل کیا ہے اس کی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ صدقہ دیا جائے, غریبوں کی مدد کی جائے. تو اگر غریبوں کی مدد ہو گئی تو کیا ہوگا؟ سارے غریبوں کے پیٹ بھر گئے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ ہدف ہے کہ تمام غریبوں کے پیٹ بھر دیے جائیں؟ آپ جانتے ہیں دین اسلام کے اندر ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک, جھولے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. ساری دنیا کے لوگ سارے عالم و فاضل بن گئے, یہ ہدف ہے. آپ جانتے ہیں دین خدا کے اندر ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے, فساد نہ رہے, فتنہ و فساد نہ ہو, پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی ہو جائے. محض امن و سلامتی ہدف ہے؟ ہدف کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہدف یہ ہے کہ یہ خدا روئے زمین کے اوپر اپنے نمائندے دیکھنا چاہتا ہے اور ان نمائندوں کے اندر اپنی خصلتیں دیکھنا چاہتا ہے, اپنی صفات دیکھنا چاہتا ہے. وہ خدا رحیم ہے, بندوں کو رحم کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. وہ خدا صادق ہے, زمین کے اوپر سچے دیکھنا چاہتا ہے. وہ خدا کریم ہے, زمین کے اوپر کرامت کرنے والے لوگ دیکھنا چاہتا ہے. وہ خدا شریف ہے, زمین کے اوپر شرافت دیکھنا چاہتا ہے. اصل ہدف روئے زمین کے اوپر انسانوں کو ان کمالات تک پہنچتا دیکھنا ہے, اور ان کمالات کو ساتھ لے کر جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں انسان تو وہ اگلے دنیاؤں کے اندر, اگلے عوالم کے اندر اپنے کمالات کو اور زیادہ تیزی سے حاصل کرتے ہیں. عزیزان محترم, میں اور آپ اس دنیا کے اندر نہ پہلے مرحلے میں ہیں اور نہ آخری مرحلے کے اندر ہیں. ہم بہت سارے مراحل گزار کے آئے ہیں اور بہت سارے مراحل کو آگے گزاریں گے. ہمارا اصلی ہدف یہ دنیا نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر پیسہ ہو, اس دنیا کے اندر علم ہو, اس دنیا کے اندر فلاں ہو. ہمارے اصلی ترین اہداف ان آگے والی دنیاؤں کے لیے تیاری کرنا ہے, اور وہ تیاری اتنا خوبصورت عمل ہے کہ یہ دنیا خود بخود اس کے لیے تیار ہو جائے گی. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک انسان کہے کہ میں دنیا پہ کوئی توجہ نہیں دوں گا, صرف آخرت کے لیے محنت کروں گا, صرف برزخ کے لیے سوچوں گا, تو کیا میری دنیا تباہ ہو جائے گی؟ ہم کہیں گے دنیا اس سے بہتر نہیں بن پائے گی. لہذا نبی خدا کا قول ہمارے پاس موجود ہے, فرمایا علیکم بالآخرہ تعتقد دنیا ساغرہ, تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا ذلیل ہو کر تمہارے نزدیک آئے گی. یہ خدا کا دین ہے, خدا اس طرح سے مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. بس اصل ہدف تربیت کیا ہے؟ اصل ہدف تربیت یہ ہے کہ اللہ کے نمائندے روئے زمین کے اوپر ہونے چاہیے. جو صفات خدا کے اندر ہونی چاہیے وہ صفات ان بندوں کے اندر ہونی چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اس کو ہم کہتے ہیں خلیفۃ اللہ فی الارض, اللہ کا جانشین روئے زمین کے اوپر. خدا کے جانشین کو خدا کی صفات کا حامل ہونا چاہیے, یہ اصلی ترین ہدف ہے. اب دنیا کا ہر کام اپنے تناسب سے راستہ بناتا ہے. اگر آپ کو ایک قوم کو دولت مند بنانا ہے اس کا راستہ کچھ اور ہے, اگر آپ کو ایک قوم کو طاقتور بنانا ہے اس کا راستہ کچھ اور ہے, اگر آپ ایک قوم کو تربیت دینا چاہتے ہیں, ہدف تربیت کے اندر کامیاب کرنا چاہتے ہیں, اس کا راستہ ایک اور راستہ ہے. لہذا وہ جو دوست احباب ہمارے بعض اوقات مثال دیتے ہوئے ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہودیوں کو انہوں نے کیسے کیا کہ وہ ایک جگہ تک پہنچ گئے, تو آپ یہودیوں کے کیے ہوئے پہ عمل کریں گے تو یہودیوں کے ہدف کے اوپر پہنچ جائیں گے, یہودیوں کے راستے کے اوپر پہنچ جائیں گے. آپ کو خدا نے نعوذ باللہ تعالیٰ ان ہدف کے لیے خلق نہیں کیا ہے جس کے لیے صہیونزم بنی تھی. خدا نے آپ کے لیے کچھ اور راستے تجویز کیے ہوئے. ہاں ان سے آپ کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں الحکمت الضالۃ المومن, اگر کافر کے ہاتھ میں بھی تو اس کو سیکھ لینا چاہیے, لیکن وہ ہدف نہیں ہے آپ کا. آپ کا ہدف اپنے کمالات تک پہنچنا ہے. اب اگر اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں قربتاً اللہ کے سائے میں عرض کیا, خلیفۃ اللہ فی الارض کے سائے میں عرض کیا, اسماء حسنہ کی زمین کے اوپر عملی تدبیر کی صورت میں, عملی تجسم کی صورت میں عرض کیا, اس ہدف تک پہنچنے کا طریقہ کار ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ اصول سوچنے پڑیں گے. ہر کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں, تربیت کے بھی کچھ اصول ہیں. تربیت کے اصولوں کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنا پڑے گا. مثال کے طور پر پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ عربی کا محاورہ جو شاید روایت بھی ہو لیکن محاورے کی صورت میں رائج ہے, کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی, جو خود نہیں رکھتا ہے وہ دوسروں کو عطا نہیں کر سکے گا. یہ تربیت کا پہلا اصول ہے. تربیت دینے والا اپنے اندر وہ کچھ رکھتا ہو جو وہ تربیت سے دینا چاہتا ہے. اچھا, یہ دنیا کے بہت سارے دوسری فیلڈز کے مقابلے میں ایک یونیک اصول ہے. یعنی مثال کے طور پر مزاحن کہتے ہیں, ایک کہانی مشہور ہے, کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی اپنے نوکر وغیرہ کے ساتھ جا رہا تھا, آگے کہیں پانی پہنچا اور بہت بڑا کوئی دریا ٹائپ کا تھا جس کو تیر کے عبور کرنا تھا, وہ تیراکی نہیں جانتا تھا. تو اس نے اپنے نوکر سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو تیراکی نہیں آتی؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں آتی. کہنے کا کوئی بات نہیں, میں آپ کو سکھا دیتا ہوں. وہ چڑھا اور اس کو جناب تیراکی سکھاتا رہا, کافی عرصے تک تیراکی سکھائی, اور اس کے بعد اس سے کہا کہ دیکھیے اب آپ تیر کے دیں گے, کوشش کیجیے. تو وہ تیرتا ہے, پار کر جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے نوکر پیچھے ہی کھڑا ہے. تو نوکر سے کہتا ہے تم کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے کا کہ مجھے تھوڑی آتی ہے تیراکی, میں نے آپ کو سکھا دی ہے. تو یہ کہانیوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تیراکی, آپ نہیں جانتے, اور آپ نے سوئمنگ سکھا دی, اور آدمی سوئمنگ کرتا ہوا دنیا کے اس پار چلا گیا اور آپ یہیں رہ گئے. دین اسلام میں ایسا نہیں ہو پائے گا. یہ دین خدا ہے, دین خدا عمل کی دنیا سے بنا ہوا ہے. اگر دین خدا کا تعلق محض خواب و خیالات اور تباہمات سے, حتیٰ بہترین صورت میں ذہن کے اندر موجود علم کے اور ہنر کے تصورات سے ہوتا, تو پھر نبی کی ضرورت نہ ہوتی اس کو پھیلانے کے لیے, مجسم عملی پیکر کی ضرورت نہ ہوتی اس دین خدا کو پھیلانے کے لیے. خدا کسی بھی شخص کا انتخاب کرتا جو کتاب خدا کو ازبر جانتا ہو, یا اس کی تفسیر کو بیان کرنا خطابت کے ذریعے سے جانتا ہو, خدا اس کا انتخاب کرتا. کیوں اللہ کے نبی نے اذان کی پہلی دفعہ اعلان کے لیے اور مقرر اعلان کے لیے حضرت بلال حبشی کا انتخاب ارشاد فرمایا؟ نہ حضرت بلال حبشی کی زبان نفیس زبان تھی, نہ وہ عربی زبان کے واقف تھے, اور تلفظ کی ادائیگی میں بھی مشکل سے دوچار تھے, اور وہ اعلان بھی عربوں کے درمیان کر رہے تھے. کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کا انتخاب ہوتا, سوائے اس وجہ سے کہ عمل کی دنیا میں آگے تھے, اور خدا تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے اس بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا کہ تمہیں عمل کی دنیا میں آگے بڑھنا ہے. بس دین خدا عمل کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے. تربیت کا پہلا اصل یہ ہے کہ جو شخص تربیت کرنا چاہتا ہے, پہلے اس نے اپنی تربیت کی ہو, اس نے اپنے نفس کے اوپر محنت کی ہو. البتہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اپنے آپ سے مطمئن ہو جائے تب آگے بڑھ پائے. انسان کبھی بھی اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہو پائے گا, لیکن کم از کم یہ ہو کہ اس راستے کے اندر سفر کرنے والا ہو. لہذا مثلاً ہمارے پاس موجود ہے کہ امام خمینی نے اپنے ایک وصیت نامے کے اندر احمد خمینی کے نام ارشاد فرمایا کہ تم اس کو مت دیکھنا کہ تمہارا باپ اس پر عمل نہیں کر سکا. اور کتنی بزرگ بات ہے کہ وہ علم, عرفان, تقویٰ, پرہیزگاری کے اس مرحلے پر پہنچ کر اپنے فرزند کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مت دیکھو کہ تمہارا باپ عمل نہیں کر سکا. اگر عمل نہ کرنا یہ ہے تو کاش ہم بھی عمل نہ کر پاتے, اور ہم اس مقام کو کہیں اپنے ذہن کے اندر لا سکتے ہوتے. پہلی شرط یہ ہے عمل. بس عزیزان محترم, اگر آپ اور میں پاکستان کے اندر اپنے دوست احباب کے اندر کوئی عادت پھیلانا چاہتے ہیں, پہلے اس عادت کو خود اختیار کر لیں. جیسے میں اور آپ اس عادت کو خود اختیار کریں گے, خود بخود اس عادت کی سرایت لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے گی. یہ پہلی شرط ہو گئی. دوسری شرط یا طریقہ کار آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اخلاص عمل. ہدف واضح ہونا چاہیے, عمل خلوص کے ساتھ انجام پائے. دنیا میں بہت سارے کام بغیر خلوص کے کیے جا سکتے ہیں. آپ ان عمارتوں کو کھڑا ہوا وہ دیکھ رہے ہیں, سو سو منزلہ عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں, ان میں ضروری نہیں کہ خلوص سے کھڑی ہوں, یہ کسی بھی نیت سے کھڑی کی جا سکتی ہیں. ایک دفعہ میں بحرین میں کہیں سے گزر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا, جوان بلکہ انتہائی اچھا آدمی, دیندار آدمی, بار بار مولا کا تذکرہ کرتا تھا, وقت کے امام کا تذکرہ کرتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عمارتوں کے اندر انشورنس کی پالیسیز کو تیار کرتا ہوں کہ اس میں اگر لوگ نہیں آئے تو کیا ہوگا, اور آئیں گے تو کتنے فیصد آئیں گے. تو میں نے پوچھا کہ آج کل کس عمارت کا کام کر رہے ہو؟ تو کہنے کا بس اتفاق یہ ہے کہ ہم برابر سے ہی گزر رہے ہیں. اس نے ایک عمارت دکھائی کہ میں اس عمارت کے لیے کام کر رہا ہوں. تو میں نے کہا اس عمارت میں کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا کہ بس یہ مت پوچھیں گے اس عمارت میں کیا ہوگا, یہاں بہت برا ہوگا. عمارتیں کسی بھی نیت سے کھڑی کی جا سکتی ہیں, لیکن اگر آپ انسان کو انسان بنانا چاہتے ہیں, انسان کو خدا کے نزدیک لانا چاہتے ہیں, اس پہ آپ کا خود خدا کے لیے مخلص ہونا بہت ضروری ہے. اگر میرے اور آپ کی نظر میں کچھ اور اہداف ہیں, پھر ہم کیسے کسی انسان کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اور جو کچھ میں اور آپ دے رہے ہوں گے وہ اتنا ناقص ہوگا کہ بعد میں ہمارے اور آپ کے لیے عذاب بنے گا, ہمارے اور آپ کے لیے مصیبت بن سکتا ہے. لہذا تربیت کے اندر پہلی شرط جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ ہم خود اس تربیت کے اوپر عمل کرنے والے ہوں, اور دوسری شرط جو شاید پہلی شرط سے بھی زیادہ اہم نظر آتی ہے وہ یہ کہ خلوص کے ساتھ کام انجام پائے. بغیر خلوص کے کوئی کام انجام نہیں پائے گا. اس کے اندر پر خلوص ہونا ضروری ہے. خدا تعالیٰ نے اس عمل کے لیے خلوص کو انتہائی اہم قرار دیا. لہذا بہت ساری عمارتیں بنتی رہیں گی گرتی رہیں گی چاہے وہ مسجد کی کیوں نہ ہو, اور جو خدا تعالیٰ کا دین ہے وہ روئے زمین کے اوپر باقی رہے گا. وہ اماما ينفع الناس فيمكث في الارض ما عندكم ينفد وما عند الله باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ روئے زمین پر باقی رہے گا. روئے زمین کی شرط بھی نہیں ہے, خدا تعالیٰ باقی رکھے گا, چاہے اس کو زمینوں میں رکھے چاہے اس کو آسمانوں کے اندر باقی رکھے. تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے روش تربیت کے اندر وہ یہ کہ کام سطحی کام نہیں ہونا چاہیے, کام عمیق کام ہونا چاہیے, جو اس وقتی کام نہیں ہونا چاہیے, لمبی مدت کا کام ہونا چاہیے. ایک بہت آسان واقعہ جو میں نے اور آپ نے بچپن سے سنا ہوگا, مشہور واقعہ وہ یہ کہ اللہ کے نبی کے فرزند حضرت ابراہیم انتقال پا گئے. رسول خدا کے فرزند حضرت ابراہیم انتقال پائے, اسی موقع کے اوپر گویا چاند گرہن ہوا, یا نہیں معلوم شاید سورج گرہن ہوا, مجھے چاند گرہن یاد آتا ہے. اللہ کے نبی سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بچے کے غم میں چاند گرہن ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بچے کے جانے کا غم ہے لیکن چاند کا اس گرہن ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک علیحدہ معاملہ. تو میں سوچتا ہوں اللہ کے نبی نے اگر یہ بات نہ کہی ہوتی اور کہیں نعوذ باللہ تعالی وہ کہتے کہ نہیں کوئی تعلق ہے یا وہ خاموش رہتے, تو تقریباً 1200 سال کے بعد مجھے اور آپ کو پتہ چلتا کہ کوئی تعلق نہیں تھا, بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا. 1200 سال کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کیا, لوگوں کے سامنے حق کو بیان کیا, حقیقت کو بیان کیا, چاہے 1200 سال کے بعد اصل حقیقت کو کھلنا ہو, لمبی مدت کا کام کیا. مولا امیر المومنین کو جب خلافت ثالثہ کے انتخاب کے موقع پر شورا میں بٹھایا گیا تو پوچھا کہ کیا آپ کتاب خدا نبی کی سنت اور شیخین کی سیرت پہ عمل کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ کتاب خدا اور نبی کی سنت پہ عمل کروں گا, شیخین کیا علم میں مجھ سے زیادہ تھے کہ میں ان کی سیرت پہ عمل کرتا؟ اگر ایک ہاں کہہ دیتے اس کے بعد حق خلافت پہ آ جاتے تو پھر جو چاہتے خود کرتے. حتیٰ جو بعد میں آنے والے تھے لوگ تھے انہوں نے حتیٰ ان دونوں کی سیرت پہ بھی عمل نہیں کیا, اور وہ کام انجام دیے جو ان دونوں نے بھی نہیں کیے تھے. لیکن اللہ کے منتخب امیر المومنین کیوں ہاں کہتے؟ گرچہ تاثیر لمبی مدت میں تھی, لمبی مدت میں جا کے شاید کوئی کہتا کہ بھائی امیر المومنین نے اس وقت ہاں کہا تھا پھر عمل کیوں نہیں کیا. فوری طور پر 1000 سال تک بھی کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا, لیکن امیر المومنین یہ کام کیوں کرتے؟ روش تربیت یہ ہے. اب جز وقتی چیزیں مت سوچیں, سطحی کام کو مت سوچیں, عمیق سوچیں, لمبی مدت کے لیے سوچیں. جتنا گہرائی میں جا کر کام کر سکتے ہیں اس گہرائی میں جا کر کام کیے ہوئے کو سوچیں, آپ کا کام کہاں پہ جا کے اثر دے گا. لہذا اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آج آپ آدمی کو مثال کے طور پر آپ کے پاس موقع ہے, آپ صرف ایک ظاہری چیز سکھائیں یا اس کی فکر کو صحیح کرنے کی کوشش کریں, اس کی فکر کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس علماء کے اس معاملے میں لطائف مشہور ہیں, اور واقعاً بعض علماء نے اس معاملے میں بہت ہوشیاری دکھائی ہے. مجھے ایک لطیفہ مانند واقعہ یاد آتا ہے اور بہت زیادہ میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ کراچی میں ایک عالم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں کنجوس ہوں, میں بہت کنجوس آدمی ہوں, تو میں اپنی کنجوسی کی اصطلاح کیسے کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ اب لوگ جو ان کے اطراف میں بیٹھے تھے وہ سمجھ رہے تھے, وہ کہیں گے کہ صدقہ دو, خیرات کرو, یہ کرو, وہ کرو, دعائیں مانگو, نماز پڑھو. انہوں نے کچھ نہیں کہا. کہنے لگے کہ تم جب بھی کوئی کسی کو پیسہ دینے لگو تو جو سب سے اچھا کرارا نوٹ ہے وہ پہلے دے دیا کرو. مثلا تم 10 روپے دینا چاہتے ہو, 10 کے 2 نوٹ تمہاری جیب میں, ایک پھٹا ہوا ایک نیا ہے, نیا والا پہلے دے دیا کرو. اس نے کہا کہ بڑا وہ سنا, اس نے چلا گیا. لوگوں نے پوچھا اس سے اس کی کنجوسی ختم ہو جائے گی؟ فرمایا پہلا قدم یہی ہوگا. کھنجوس آدمی پہلے پرانا نوٹ دیتا ہے, نیا بچا کے رکھتا ہے, یہ جب نیا دے گا اس کو دینے کی عادت پڑے گی, آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ سے پیسہ دے گا. پھر تربیت کا عمل طولانی عمل ہے, تربیت کے عمل میں کبھی بھی آسانی سے انجام نہیں پاتا, اور آپ کو بہت لمبی مدت کا ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو خدا تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے عمل کو تدریجاً بیان فرمایا. ہاں بعض چیزیں تربیت کے عمل میں ایسی ہیں جو ایک دن برداشت نہیں کی جا سکیں گی. مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے ایک لہجے کے لیے بھی بت پرستی کو برداشت نہیں کیا. ان کو پتا تھا بت پرستی کا مطلب غلامی ہے, اور فکر کی غلامی کے ساتھ دین نہیں چل پائے گا. ایک لہجے کے لیے بت پرستی کو برداشت نہیں کیا اور باقی غلامیوں سے آزادی کی باتیں کرتے رہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ شراب میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی تو فکر کی غلامی ہے کہ اس کے اندر ایک نشہ ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو انسان کی کمزوریوں کا علم ہے، خدا تعالیٰ نے انسان کی ان کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اس کا علاج فرمایا کہ ایسی جگہ پہ پہنچا دیا کہ اب کوئی ہاتھ بھی لگائے تو حرام ہے، اور اس طریقے سے ایک لمبی مدت میں عمل کر کے آپ زیادہ بہتر جگہ تک پہنچ سکتے ہیں. ہمیشہ دیکھیے گا آپ کی تربیت لمبی مدت کے ایک پروسیس کے اندر سے گزر رہی ہو. آپ جوانوں کے اوپر کام کرنا چاہتے ہوں، بوڑھوں پہ کام کرنا چاہتے ہوں. شہید موسیٰ صدر کا شہید کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کرے کہ وہ حیات ہوں. امام موسیٰ صدر کا ایک واقعہ مشہور ہے، وہ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، چند جوان فٹ بال کھیل رہے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ جوان ہر روز جمع ہوتے ہیں، کوئی دین سے غرض نہیں ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، فیشن کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور فٹ بال کھیلتے رہتے ہیں بس. تو ان کے پاس گئے ایک دفعہ، دیکھا بچے ہیں زندگی ضائع کر رہے ہیں، کہنے کہ میں بھی فٹ بال کھیلوں گا. انہوں نے کہا بھائی ہم فٹ بال نہیں کھلاتے مولویوں کو، اور آپ جو ہیں وہ کیسے فٹ بال کھیلیں گے، اور آپ جائیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے فٹ بال کھیلنا ہے تو مجھے کھلاؤ. کہا بھائی اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ یہ امامہ ابا قبا میں فٹ بال تھوڑی کھیلی جا سکتی ہے، تو جائیں آپ ڈریس پہن کر آئیں فٹ بال کا. تو وہ اگلے دن دیکھا وہ جناب امام موسیٰ صدر جو ہے وہ ڈریس پہن کر آ گئے کہ میں فٹ بال کھیلنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی اب تو مجبوری کھلانا ہی پڑے گا ان کو. تو انہوں نے تھوڑا کھلایا ولایا. پھر کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن امام موسیٰ صدر نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو چائے پہ بلانا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر آئیں گے چائے پینے؟ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں آتے ہیں، ان کو مسئلہ نہیں ہے. تو کھیلنے کے بعد وہ ان کے گھر چائے پینے کے گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد جب ایک دفعہ پھر چائے کے اوپر بلایا، اذان کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے چائے نکالی اور کہا کہ میں چائے آپ کے لیے لے کے آ گیا ہوں، اذان کا وقت ہو رہا ہے، آپ لوگ چائے پیجیے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، میں نماز پڑھوں گا پھر میں چائے پیوں گا، اگر کسی کا دل چاہے تو میرے ساتھ پڑھ لے ورنہ آپ چائے پیجیے. ایک دو نے اٹھ کے کہا کہ ہم پڑھیں گے، اور انہوں نے امام موسیٰ صدر کے ساتھ نماز پڑھی. بیان کرتے ہیں کہ حزب اللہ کا پہلا جو گروہ بنا ہے وہ ان جوانوں کے ذریعے سے بنا، اور ان جوانوں میں شاید ہی کوئی جوان ایسا ہو جو شہید نہیں ہوا، سب کے سب شہید ہوئے. یہ ایک طولانی عمل کا ایک نتیجہ ہے. البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے طولانی عمل میں اور تساہل میں کیا فرق ہے، کہ مثال کے طور پر ہم کسی کام کو ہوتا دیکھیں اور کوئی اثر نہ دکھائے. نہیں، کوئی اثر نہ دکھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، لمبی مدت کی حکمت عملی کی بات ہو رہی ہے. آپ رائٹ ڈائریکشن کے اندر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، غلط ڈائریکشن میں بڑے قدم اٹھانے سے بہت بہتر ہے. پہلے آپ اپنے لیے طے کر لیجئے آپ تربیت کے عمل میں کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کو کچھ اسٹیجز میں تقسیم کر لیجئے، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے ہوئے ان اسٹیجز کو کراس کرتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچنے کی کوشش کریں. شاید دنیا نہ سمجھ پائے، شاید دنیا کہے آپ بیوقوف ہیں، شاید دنیا آپ سے کہے کہ بھائی آپ سست ہیں، شاید دنیا آپ کو متہم کرے کہ آپ کے اندر جوش و جذبہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں تو بہت سارے کام انجام پا سکتے ہیں. بس تربیت کے عمل کے اندر ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ تربیت کا عمل عمیق ہے لیکن لمبی مدت کے اوپر مشتمل ہے، یہ لمبی مدت کے اوپر مشتمل ہے. آپ تربیت کو کبھی بھی چند دنوں کے اندر انجام نہیں دے پائیں گے. تربیت کا ایک اور اصول یہ ہے جو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ اس کے اندر پرسوئنس ہے، مستقل مزاجی چاہیے اس کے لیے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں اور آپ چند دن کوئی کام کریں اور وہ فوراً تاثیر دے دیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے. بعض وقت اگر ہو بھی جائے تو زیادہ پائیدار اثر نہیں دیتا. تربیت کا عمل لمبی مدت پہ مشتمل ہوگا اور آپ کی مستقل مزاجی کو طلب کر رہا ہوگا. آپ مستقل مزاجی سے انتھک محنت کرتے ہوئے اپنے کام کو کرتے رہیے، مشکلات سے مت گھبرائیے، پریشانیوں سے مت گھبرائیے. جس خالق خدا نے، خالق کائنات نے آپ کو ذمہ دار قرار دیا ہے تربیت کا، امور اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، وہی یہ مشکل بھی لے کر آیا ہے، وہی اس مشکل کو حل بھی کرے گا. توحید کے معاملے میں اگر ہم لوگ مضبوط ہوں تو بہت ساری مشکلات ہماری آسان ہو جائیں گی. بس مشکلات سے مت گھبرائیں، مستقل مزاجی چاہیے. تربیت کا عمل مستقل مزاجی طلب کرتا ہے. اللہ کے نبی نے 13 سال مکہ کے اندر تبلیغ کی ہے، جن حالات کے اندر کیے وہ ہر دن ہم لوگوں کے جیسوں کے لیے قیامت کا دن ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کے تربیت کے عمل نے ایک اثر دکھایا. یہ پاکستان کی عوام میرے اور آپ کے سامنے کفار مکہ سے بہت بہتر ہے، الحمدللہ رب العالمین. یہ بہت نفیس قوم ہے، اس کی رگوں کے اندر دین ہے، اس کے جذبوں کے اندر بہت شدت ہے. اس کی چند خوبیاں ہیں، اس کی چند مشکلات ہیں. اگر میں اور آپ اس قوم کی نفسیات کو سمجھ سکیں ہم اس کے اوپر بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم قوم کا حصہ ہیں. اگر ہم محنت کریں گے اور ان لوگوں کو ترقی ملے گی تو متقابلاً ہمیں بھی ترقی ملے گی، اور اگر خدا نہ کرے ہم نے محنت نہیں کی اور یہاں پہ ترقیاں نصیب نہیں ہوئیں، متقابلاً ہم بھی تنزل سے دوچار ہو جائیں گے. اور یہ تربیت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اپنے مقدر کو نزدیک کرنا ہوگا. اگر میں کسی کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں اور مشکل پہ اس کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا تو پھر وہ کہاں مجھ سے سیکھے گا؟ اس سے میرا کوئی جذباتی تعلق نہیں بن پائے گا، قلبی تعلق نہیں بن پائے گا. تربیت کے لیے ضروری ہے کہ لوگ میرے آپ کے لیے مشین کے پرزے نہ ہوں، وہ میرے اور آپ کے تن کا ٹکڑا ہوں. امام خوینی نے ایک موقع کے اوپر بہت نفیس اس بات کو بیان فرمایا کہ کیوں انبیاء عاشق تھے لوگوں کی تعلیم، تزکیہ، تربیت، تکامل کے لیے. حریص علیکم، اللہ کے اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے حریص علیکم، یہ نبی حریص ہیں، شدت سے طلب کرتے ہیں تمہاری ہدایت کو. اور ایک موقع پر خدا نے متعال فرماتا ہے اللہ کا باغ اور نفس کا، اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ ہدایت نہیں پانا چاہ رہے؟ اس شدت کی نبی کے اندر اصرار کیوں ہے؟ کیوں نبی اتنے زیادہ مصر ہیں کہ قوم ہدایت پائے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ قوم ان کے تن کا ٹکڑا ہے، یہ ان کے وجود کا حصہ ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا خاندان ہے. اللہ کے نبی مخلوق خدا کو اپنے آپ سے جدا نہیں پاتے. اور ایک موقع پہ خود ارشاد فرماتے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اس شدت کا تعلق ہے. اور مولا آٹھویں امام ارشاد فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، فرماتے ہیں الامام کالوالد الشفیق، امام مہربان باپ کی مانند ہوتا ہے. یہ جو شدت کا تعلق ہے یہ تربیت کے اندر مؤثر ہے. ہم اپنی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو جھیلتے ہیں، اس کی لائی ہوئی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، اور اس کی تمام تر مصیبتوں کے باوجود، لائی ہوئی مصیبتوں کے باوجود اس کو بد دعا دینے سے گریز کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اینڈ میں جا کر سوچتے ہیں بالآخر ہماری اولاد، اور ہم اس کو مصیبت میں مبتلا ہوتا نہیں دیکھ سکتے. خدا نے متعالی یہ جذبہ مربی سے چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں رکھے جن کی تربیت کا دعوے کرنے والا. لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی تربیت کے عمل سے گزر رہا ہو وہ اپنے موضوعات کو پہچانتا ہو، جن کے اوپر محنت کر رہا ہے ان کو پہچانتا ہو، ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق رکھتا ہو، ان کی برائیوں سے لڑے نہ کہ ان سے لڑے، ان کی برائیوں سے لڑے، ان کی غلطیوں سے لڑے. یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہوگا، مثال کے طور پر ایسا نہیں ہوگا کہ مربی کو کبھی غصہ نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ مربی کبھی چیخے گا چلائے گا نہیں. یہ طبیعی ہے، یہ بہت طبیعی ہے کہ مثال کے طور پر سوائے معصوم کے کس کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ وہ اپنے اوپر اتنا زیادہ کنٹرول رکھے کہ اس کے جذبات کبھی اس کے ہاتھ سے نہ نکلے. لیکن آخر میں ایک سوال ہے، ان سے محبت کرے گا، ان سے نفرت کرے گا؟ سب کے باوجود ایک شفیق باپ اور ایک مہربان ماں کی طرح جو اپنی اولاد پہ چیخے بھی، چلائے بھی، شاید ہاتھ بھی اٹھائے، پھر بھی چاہے گا، پھر بھی محبت کرے گا. اللہ کا نبی بھی ایسے ہی، تمام تر باتوں کے باوجود چاہنے والا، تمام تر باتوں کے باوجود چاہنے والا. اور مربی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ چاہت رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو، اور بہت مربی کے لیے ضروری ہے اس کے راستے کے اندر تحمل ہو. انبیاء کرام علیہ السلام، معصومین علیہ السلام سے ہٹ کر اگر کوئی مثال تحمل کی اس بارے میں سمجھ میں آتی ہے تو منصور حلاج کی سمجھ میں آتی ہے. منصور حلاج نے ان الحق کا دعویٰ کیا اور اسے کوڑے لگائے گئے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، اور ایک موقع کے اوپر اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اس کے شاگرد اس پلیٹ فارم کے نزدیک تھے جس کے اوپر اس کو سزائیں دی جا رہی تھیں، تو ایک شاگرد کہتا ہے کہ آپ نے کیا دعا مانگی؟ اور دیکھتا ہے میرا استاد دعا مانگ رہا ہے تو سننے کی کوشش کرتا ہے کہ استاد کیا دعا مانگ رہا ہے، اور سنتا ہے منصور حلاج نے خدا سے کہا کہ خدا اس قوم کو عذاب نہ کر، یہ تیری محبت میں مجھے سزا دے رہے ہیں، اس قوم کو عذاب نہ کر، یہ تیری محبت میں مجھے سزا دے رہے ہیں، یہ تیرے چاہنے والے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ تجھ سے محبت کی خاطر ان کو مجھے مارنا چاہیے، یہ اپنا طور پہ کام صحیح کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم غیر معصوم کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی مثال ہمیں مل پائے گی یا ملی ہو، کم علمی کی وجہ سے شاید، مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ ایک عجیب مثال ہے کہ کوئی شخص اپنے موضوعات کے ذریعے جن کے اوپر وہ محنت کرتا ہے اتنی زیادہ اذیت و آزار کو برداشت کرے، تحمل کرے، اور اس کے باوجود شکوا نہ کرے. مربی کو وسیع القلب ہونا چاہیے، تربیت کرنے والے کو وسیع القلب ہونا چاہیے. ان کی مشکلات کو تحمل کرے، ان کی مشکلات لائی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کرے، اور اس کے باوجود کہیں نہ کہیں حسن ظن رکھے کہ خدا ہمیں متعالیٰ اثر دکھائے گا. یہ اور وہی بہادر افراد ہیں جنہوں نے معاشرے کو تبدیل کیا ہے. امام خوینی کی مثال ہمارے سامنے واضح ہے، وہ اپنے قوم کے کتنے باخبر اور کتنے صابر صبور مربی ہیں کہ جب ان کو جلا وطن کیا جانے لگا اور شاہ ایران کے کارندوں نے پوچھا کہ تمہاری فوج کہاں ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ قوم بے وفا ہے، یہ قوم مجھ سے وفا نہیں کر رہی، اس قوم کی شکایت کیوں نہیں. انہوں نے فرمایا کہ میری قوم ہے اور یا ماؤں کی گودوں میں ہے یا ان کے شکم میں ہے، آئے گی میری قوم. وہ جان رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، صبور ہیں اپنے قوم کے لیے. وہ جانتے ہیں میری قوم کے اندر جذبے ہیں، یہ اسلام چاہتی ہے، اس کو منحرف نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کبھی نہ کبھی دین پہ واپس آئیں گے. آخری بات یہ ہے کہ ہماری تمام تر حکمت عملی خدا کے دین کے سائے میں بننی چاہیے. تربیت کا کوئی عمل دین کے خلاف نہیں جا سکتا. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم تربیت کے عمل میں خدا کا حکم توڑیں گے اور تربیت کر کے خدا کے دین پر پہنچا دیں گے، ایسا نہیں ہو سکے گا. اگر تربیت کے عمل میں دین خدا پامال ہوگا تو اس کے نتیجے میں دین خدا تعمیر نہیں ہو سکے گا، ہم کسی غلط جگہ پہنچ جائیں گے. لہذا ہمیشہ تربیت کا عمل پاک و پاکیزہ عمل ہوگا، شفاف عمل ہوگا، یہ دین خدا کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور دین خدا کی عزت اور دین خدا کی کمال کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا. آپ اور میں اس قسم کے ایک تربیت کے عمل کی طرف بلائے گئے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ کام آسان کام نہیں ہوگا، اس کام کے لیے اندر ہمیں مشکلات اٹھانی پڑیں گی، اور ہر قوم کو اسی طرح سوچنا پڑے گا. ایک اور بات جو میں اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں وہ یہ کہ عزیزان محترم، کوئی قوم دوسرے قوم کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر سواری نہیں کر سکے گی، ہر قوم کو اپنے پاؤں کے اوپر خود کھڑا ہونا ہوگا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے باشعور غیور مسلمان عوام دین اسلام کی خدمت کریں، اللہ کے پرگزیدہ بندے بنیں، خدا تعالیٰ کے دین کی نصرت کرنے والے بنیں، ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ہم کسی اور کا انتظار کریں. مجھے اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ایک نسل کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک نسل کے اندر نتائج ملے، دو نسل، تین نسل، چار نسل. آیا انبیاء نے اپنی اپنی نسلوں کے لیے محنت کی ہے؟ 124,000 انبیاء میں سے کون باقی تھا جب اللہ کے نبی کو فتح و نصرت مل رہی تھی؟ ان تمام نے محنت کی کہ ایک آخری نبی آئے گا. زکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. گرچہ انبیاء کو پتا تھا کہ ہماری تمام تر زحمتوں کے باوجود لوگ ضلال مبین کے اندر چلے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اپنی امید کو اس آخری نبی پہ لگائے ہوئے تھے. عزیزان محترم، ہم اس کے مقابلے میں بہت اچھی جگہ پر ہیں. ہم جانتے ہیں ہمارے نبی نے ہماری فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے اپنے وقت کے امام کے ذریعے سے. خدا کے نبی نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے میرے فرزند تشریف لائیں گے. دنیا میں کسی قوم کے پاس الہی نصرت اور وحی سے متصل شخصیت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، آپ کے پاس ہے. شاید واحد قوم ہے پوری دنیا کے اندر جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ابھی بھی وحی سے متصل ہے، ابھی بھی وحی سے متصل ہے. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں میں اٹھا لیے گئے ہیں، بعد میں ظاہر ہوں گے، اس وقت وحی سے متصل نہیں ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، امام وقت کا زمانہ جاری و ساری ہے، ابھی ظہور ہوگا، اور وہ امام برحق جو پردہ غیب کے اندر ہیں، جو وحی سے متصل ہیں، وہ تشریف لائیں گے، بلکہ ظاہر ہو جائیں گے. عزیزان محترم، ہمارے پاس امید کے لیے سب کچھ ہے. اور اگر قوم ہونے کے ناطے آپ تصور فرمائیں تو شیعہ وہ قوم ہے جس کا ماضی کربلا اور مستقبل ظہور امام ہے. ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اچھے ماضی پہ فخر کرنا چاہیے، اچھے مستقبل کا انتظار ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، ہم اور آپ بہت اچھے دور میں ہیں. اگر 40 سال پہلے ہوتے تو معاملہ بہت سخت ہوتا، اس دور کے اندر معاملات بہت خوبصورتی سے آگے طرف بڑھتے نظر آتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ وقت تھا جب ہم سید الشہداء کے نام کو دنیا میں نہیں سن پا رہے تھے، دنیا کے کم سے کم ظالمانہ نظام کے اندر نہیں سن پاتے تھے. آج دنیا کا ظالمانہ عادلانہ ہر قسم کا نظام سید الشہداء کی بات کر رہے گا، مجبور ہیں کہ وہ کرے. کربلا کے اندر جب 1.5 کروڑ عوام جمع ہوتے ہیں تو CNN BBC تمام باطل کے نمائندے بھی ان تصاویر کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہم اچھے دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں دین اسلام کی فتح و نصرت نظر آ رہی ہے. لہذا آپ کو اور مجھے اپنے عمل کے اوپر یقین ہونا چاہیے. اپنی امیدوں کو مضبوط ہونا چاہیے. ہم لوگ پاکیزہ دور میں ہیں، پاکیزہ شخصیات کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اچھا مستقبل ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے. تربیت کے عمل کے اندر سنجیدگی سے اپنے آپ کو مشغول فرمائیے. خدا نتعال نے ایسا نہیں کیا ہوگا کہ مجھے اور آپ کو صلاحیت نہ دی ہو اور کوئی کام پکڑا دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہمارے اندر اور آپ کے اندر یقیناً خدا نتعال نے تربیت کی طاقت اور توانائی دی ہوگی، تب ہمیں اس کام کی طرف بھیجا ہو. خدا چاہتا تو آپ کو اور مجھے کہیں اور مشغول کر دیتا، ہم دنیا کی کسی اور کام کو انجام دے رہے ہوتے، لیکن خدا نے اس کی توفیق دی ہے. اس توفیق کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر استفادہ فرمائیے، اپنے کام کو مضبوطی سے انجام دیتے رہیے. خدا نتعال انشاءاللہ اس سعادت تک پہنچا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی مولا امیر المومنین کو جب یمن روانہ فرماتے ہیں، بعض روایات کے مطابق تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان تمہارے ہاتھوں ایمان لے کر آئے تو زمین و آسمان کے اندر موجود تمام نعمتوں سے بڑھ کر. اب یہ روایت اور طریقوں سے بھی نقل ہوئی ہے اور افراد کے بارے میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن لب لباب بہت واضح ہے. اگر میں اور آپ کسی تربیتی عمل کا حصہ بنے اور چند انسان اس تربیتی عمل کے اندر آتے ہوئے خدا کے نزدیک چلے گئے، میرے اور آپ کے عاقبت کے لیے بہت اچھا ہے، اور میرے اور آپ کے حسن انجام کے لیے انشاءاللہ انتہائی نفیس ہے اگر میں اور آپ خلوص کے ساتھ انجام دیں اور اس خلوص کو قیامت تک مرتے دموں تک محفوظ رکھ پائیں انشاءاللہ. تمام تر خیر و برکت خدا نمتار نے دین کے فروغ میں رکھی ہے اور آپ کو اس راستے کے اندر گامزن فرمایا ہے. خدا نمتار کی دی ہوئی اس سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام اور اظہار وفا کے لیے کہ انشاءاللہ یہ تمام تیاریاں، یہ تمام جد و جہد ان کے ظہور کی تشریف آوری کا پیش خیمہ بن سکے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.